احمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کی عملی زندگی کے ذیل میں مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب میں چھٹا اور آخری درس سورہ حجرات پر مشتمل ہے. 18 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل یہ مدنی سورت اجتماعیات انسانی کے ذیل میں عام سماجی و معاشرتی معاملات سے بلند تر سطح پر نہ صرف قومی و ملی امور سے بحث کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی تاسیس اور تشکیل کن بنیادوں پر ہوتی ہے اور اس میں اتحاد و اتفاق، محبت و الفت اور یکجہتی و ہم رنگی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، بلکہ سیاست و ریاست سے متعلق امور سے بھی بحث کرتی ہے. یعنی یہ کہ اسلامی ریاست کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کا دستور اساسی کیا ہے، اس کی شہریت کسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا دنیا کے دوسرے معاشروں یا اس کی دوسری ریاستوں سے تعلق کن بنیادوں پر استوار ہوگا. اس پہلو سے غور کیا جائے تو اس سورہ مبارکہ کو تقریباً 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں سے بحث کرتا ہے. دوسرے حصے میں مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ یا حیات ملی کی شیرازہ بندی کے لیے اور اس کو انتشار اور افتراق سے بچانے کے لیے نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں. تیسرا حصہ ان امور سے بحث کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا تعلق دوسرے انسانی معاشروں سے کن بنیادوں پر ہوگا اور یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی اساس کیا ہے. البتہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کیونکہ عام مقالوں یا عام تصانیف کے اسلوب پر نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی اسلوب جیسا کہ پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا جا چکا ہے خطبے کا ہے، لہذا اس میں مضامین کی تقسیم اتنی شارپ نہیں ہوتی، بلکہ جہاں 2 مضامین آپس میں جڑتے ہیں ان کے مابین یا تو ایک گرہ کسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے 2 رسیوں کو اگر باہم گرہ دی جائے تو گرہ کے مقام پر وہ دونوں رسیاں آپس میں گچھی ہوئی ہوں گی، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مضمون تبدیل ہوتا ہے وہاں کوئی آیت برزخی مزاج کی آ جاتی ہے کہ اس کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہوتا ہے اور آنے والے مضمون سے بھی. ان 2 حقیقتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سورہ مبارکہ کے 3 حصوں میں تقسیم کو ہم بآسانی تقریباً مساوی آیات کی شکل میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. اب میں اس سورہ مبارکہ کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، جس میں کچھ مضمون اگرچہ دوسرے حصے کا بھی آ گیا ہے لیکن اکثر و بیشتر اس میں پہلا مضمون آیا ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ یوں ہوگا، اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو، یقیناً اللہ سننے والا ہے جاننے والا. اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور نہ ہی اس سے اس طرح بلند آوازی سے گفتگو کرو جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو، مبادا تمہارے تمام اعمال حبت ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو. یقیناً وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تقویٰ کے لیے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی. یقیناً وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات، کمروں یا دیواروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر نا سمجھ ہیں. اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کر ان کی طرف تشریف لاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا. اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق غیر محتاط شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، مبادہ تم کسی قوم پر لا علمی اور نادانی میں جا پڑو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے. اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کریں اکثر معاملات میں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، اور بہت ہی ناپسند بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو اور فسق کو اور معصیت کو. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے اور انعام، اور یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے حکمت والا. ان آیات مبارکہ میں جو اولین آیت وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لینی چاہیے کہ عام صورتوں کے مزاج کے خلاف یہاں براہ راست گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے، کوئی تمہیدی انداز نہیں ہے، کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، کوئی اللہ کے جلال و جمال کا کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے، بلکہ بات براہ راست شروع ہو گئی. قرآن حکیم کی بعض صورتوں کا انداز اور اسلوب اس نہج کا بھی ہے کہ بغیر کسی تمہید کے براہ راست گفتگو کا آغاز ہو جائے اور موضوع پر کلام شروع کر دیا جائے. پہلی آیت مسلمان حیات اجتماعیہ کے اصل الاصول کو واضح کر رہی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے، اسی طرح مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے. جس طریقے سے مسلمان حقیقتاً وہی ہے جو اپنی آزادی سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے حق میں دستبردار ہو جائے. اسی طرح کوئی بھی حیات اجتماعیہ جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خود اختیاری کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لا کر ڈال دے اور پابندی قبول کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو حدود اور قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان سے تجاوز تمہارے لیے جائز نہ ہوگا، البتہ اس کے اندر اندر، اس دائرے کے اندر تمہیں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے طے کرو. یہ بات گویا کہ اسلامی ریاست کی دستور اساسی کی پہلی دفعہ کو معین کر دیتی کہ یہاں حاکمیت اس معنی میں کہ انسان اپنے معاملات کے لیے خود قانون سازی کرے، اس پر ہمیشہ ایک حد عائد رہے گی. اس میں وہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ جس کا تصور دنیا میں عام طور پر رہا ہے کہ انسان اپنے لیے خود قانون بنائے، وہ خود اپنا شارع اور مقنن بنے، بلکہ یہاں اصل الاصول یہ ہوگا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، قانون سازی کا اصل حق اسی کو حاصل ہے. جیسے کہ سورہ یوسف میں فرمایا گیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر ان الفاظ میں آئی کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. اسی بات کو پھر اگلی سورت سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا لا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اور کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے سادہ الفاظ میں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہے جامع الفاظ میں یوں بیان کیا کہ سروری زیبا فقط استاد بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. یہ در حقیقت اسلامی ریاست کا پہلا اصل الاصول ہے، یہ اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے. البتہ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی اطاعت یا اللہ کی حاکمیت عملی صورت اختیار کرتی ہے رسول کی اطاعت کی شکل میں، اس لیے کہ اللہ تعالی خود براہ راست حکم نہیں دیتا. اللہ کے احکام نوع انسانی کو ملے ہیں انبیاء و رسول کی وساطت سے، اور اب مسلمانوں کے لیے وہ آخری تابقہ، وہ کلام الہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی وہ عملی تشریح اور تعبیر ہے کہ جو خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ سے یا اپنے عمل سے متعین کی. یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر واضح کی گئی. ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی سورہ تغابن میں وہ آیت آ چکی ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء میں یہ مضمون بتکرار و اعادہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ آیا ہے اور بار بار آیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. رسول کی اطاعت بحیثیت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت ہے بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں آگے چل کر اس کو واضح کیا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا رسول کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. اسی کو دوسرے اسلوب میں یوں بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. کہیں اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کر لیتے ہیں انہیں معیت نصیب ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام صدیقین کرام، شہدائے الزام اور مومنین صالحین، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی معیت و رفاقت جسے حاصل ہو جائے گویا کہ اسے بہت ہی اعلیٰ رفاقت نصیب ہو گئی۔ یہ مضمون اچھی طرح سمجھ لینے کا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ ہے۔ اس سے پہلے شرک کی حقیقت و اقسام کے ذیل میں بھی اجمالاً یہ مضمون آ چکا ہے، مطاع مطلق، مطاع حقیقی اللہ، لیکن اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے واسطے سے ہوتی ہے، لہذا یہ دونوں اطاعتیں قرآن مجید میں بریکٹ ہو کر آتی ہیں، یہ مل کر ایک وحدت، ایک آرگینک ہول کی شکل اختیار کرتی ہیں کہ جن کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ یہاں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بہت پیارا انداز ہے، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول خود تمہیں آزادی دے دیں، اس آزادی سے تمتع کرو، فائدہ اٹھاؤ، اپنے معاملات طے کرو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر اور شعور کو بالکل جامد کر کے نہ رکھ چھوڑو۔ اللہ نے حدود معین کر دی، اس نے وہ حد بندی کر دی ہے کہ اس سے آگے تجاوز نہیں، اس کے اندر اندر تمہارے معاملات تم اپنے باہمی مشورے سے طے کر سکتے ہو۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ شورا میں آیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات، اہل ایمان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جو ایک قاعدہ کلیہ کو بیان کر رہا ہے۔ بہرحال یہ آیہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی ریاست کے لیے یہ گویا کہ اصل الاصول ہے، یہ اس کے اساسی دستور کی پہلی شق یا پہلی دفعہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام نے، یا یوں کہیے کہ قرآن نے، کسی خاص حیثیت انتظامی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ انسانوں کا اجتماعی نظام ان کے تہذیب و تمدن کی سطح سے معین ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان صرف قبائلی زندگی سے واقف تھا، اس سے برتر کسی اجتماعیت کا شعور ابھی اس میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس سے آگے قدم بڑھایا گیا تو کچھ قبیلوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا اور شہری ریاستیں وجود میں آئیں۔ اس سے ذرا آگے معاملہ بڑھا، بادشاہتوں کا دور آیا۔ اس سے ذرا اور قدم آگے بڑھا، بڑی بڑی سلطنتوں کا اور امپائرز کا دور آیا۔ اور اب یہ انسانی اجتماعی شعور جو ہے اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ اب حکومت سے بڑھ کر ریاست کا تصور، گورنمنٹ سے بالا تر ایک اسٹیٹ کا کانسیپٹ قائم ہو چکا ہے۔ اور اب یہ مضمون بھی سورہ مبارکہ کے ضمن میں آخر میں پھر زیر بحث آئے گا کہ انسان ابھی ایک چھلانگ اور لگانا چاہتا ہے، ایک عالمی ریاست، ایک ورلڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جو سوچنے سمجھنے والوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر اس تک انسان نے رسائی حاصل نہ کی تو بہت بڑی تباہی اور ہولناکی ہے کہ جس سے نوع انسانی کو سابقہ پیش آتا رہے گا۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ انسان کے اپنے اجتماعی شعور اور اس کا جو ارتقائی مرحلہ ہے، جو بھی انسانی معاشرہ اس مرحلے پر ہوگا اس کے مطابق طے ہوں گے۔ اسلام صرف ایک بات طے کرتا ہے، خواہ قبائلی زندگی ہو اور کوئی شیخ ہو کہ جو اس قبیلے کا سربراہ ہو، خواہ کوئی بادشاہت ہو، کوئی موروثی بادشاہی کہیں چل رہی ہو اور ابھی نوع انسانی کے ارتقائی شعور نے وہاں اس سے بڑھ کر ترقی نہ کی ہو، خواہ یہ کہ انسان بقول علامہ اقبال خود شناس و خود نگر ہو گیا ہو اور اس میں اپنے حقوق کا ایک تصور ابھر آیا ہو اور جمہوریت کا ایک شعور جو ہے انسان میں پیدا ہو چکا ہو، گویا کہ انسانی اجتماعیت کسی بھی سطح پر ہو، اسلام جو چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی قبول کی جائے۔ کس نوعیت کی حکومت بنے، کس کا تعین در حقیقت ہوگا، اس سطح کے اعتبار سے جس سطح پر کوئی انسانی معاشرہ کسی وقت قائم ہے۔ مثلا میں اس کو یوں واضح کروں گا کہ اگر دور ابھی بادشاہت کا تھا، ابھی انسان میں اجتماعی شعور اس سے آگے ترقی نہیں کر چکا تھا، تو اس دور میں اگر کوئی بادشاہ خود خدا اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو اور خدا اور اس کے رسول ہی کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہو تو وہ معاشرہ، وہ حکومت ایک اسلامی حکومت قرار پائے گی۔ لیکن اگر دور جمہوریت کا آ گیا ہو اور لوگوں میں اپنے حقوق کا احساس پیدا ہو چکا ہو، بقول علامہ اقبال خود شناسی و خود نگری کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو. تو اس دور میں ایک جمہوری ریاست اگر اپنے دستور اساسی میں یہ طے کر لے کہ یہاں کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی, تو یہ صرف ایک دفعہ ہے کہ جو اس جمہوری ریاست کو ایک اسلامی جمہوری ریاست میں تبدیل کر دے گا. چنانچہ یہ ایک عجیب, ہماری خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے. یہاں جو بھی دستور اساسی بنا ہے, جو بھی کبھی اس کی کوئی دستاویز تیار ہوئی ہے, اس سے قطع نظر کہ اس کے نافذ ہونے کا بھی مرحلہ آیا یا نہیں آیا, یا یہ کہ وہ اگر نافذ ہوا ہے تو آیا اپنی پوری روح کے ساتھ, اپنے اصل مقاصد کے ساتھ ہوا ہے, یا یہ کہ نفوذ کے فوراً بعد ہی, یا یہ کہ نفاذ کے فوراً بعد ہی اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کر دیا گیا. بہرحال ان سے قطع نظر یہ ایک واقعہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ایک دفعہ دستور میں شامل رہی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت, قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں کی جا سکے. یہ دفعہ گویا کہ بالکل ترجمانی ہے اس آیہ مبارکہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں معاملہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ دفعہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں شامل رہی, آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ آپریٹو کلاوز میں شامل ہوئی ہو اور اس کی بنیاد پر عدالت عالیہ کا کنڈا کھٹکھٹایا جا سکے اور کسی قانون کو چیلنج کیا جا سکے. بس صرف یہی ایک کسر ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ آپریٹو ہو جائے, یہ فل واقعہ نافذ ہو جائے, تو یہ کافی ہے کسی بھی ریاست کو ایک اسلامی ریاست کی صورت دینے میں, اور اس کی پوری جو دستوری جو تقاضے ہیں وہ اس ایک دفعہ سے پورے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اس اطاعت کی ایک روح ہے, اطاعت اللہ کی ہے بواسطہ اطاعت رسول, لیکن اس کی روح جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے, اللہ کے مواخذے کا احساس, اللہ کی جواب دہی سے ڈرتے رہنا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور اس سے لرزا و ترسا رہنا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, یہ روح تقویٰ در حقیقت جان ہے اس اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی, اور اس کے لیے فرما دیا اس تقویٰ کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اس لیے یہ تقویٰ ایسا نہ ہو کہ صرف ریاکاری کا تقویٰ ہو, ایسا نہ ہو کہ صرف لوگوں کو دکھانے کا تقویٰ ہو, بلکہ جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے, امرنی ربی بتسع, خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, اللہ کا یہ تقویٰ, اللہ کا یہ خوف, چھپے میں بھی ہو کھلے میں بھی, لوگوں کے سامنے بھی میں آؤں تو اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑوں, اور خلوت میں بھی ہوں جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو, وہاں بھی اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کا کوئی خیال میرے دل میں پیدا نہ ہو. یہ ہے تقویٰ کی اصل روح, لہذا اس کی طرف توجہ دلائی, ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو, تمہاری ہر ہر حرکت, تمہارا ہر ہر فعل, تمہارا ہر ہر عمل اس کی نگاہ ہے. الغرض یہ پہلی آیت در حقیقت مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کے لیے جو اولین بنیاد اور اولین اساس ہے, جو اس کے دستور و قانون کا نقطۂ آغاز ہے, اس کو معین کر رہی ہے, اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی عمدہ تشبیہ سے یوں سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے, اس کی جتنی رسی دراز ہے اتنا وہ اپنے اس کھوٹے کے گرد چکر لگا سکتا ہے, لیکن اس سے زائد اس کے لیے اس کھوٹے سے دور ہونا ممکن نہیں ہے. یہی ہے مثال مسلمان اجتماعیت کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کھوٹے سے بندھی ہوئی اجتماعیت ہے. دوسری اقوام کے لیے آزادی, وہ آزادی یوں کہیے کہ مادر فدر آزادی ہے, وہ جو چاہے انہیں کرنے کی آزادی ہے, وہ اپنے لیے جو قانون چاہے بنا لیں. ان کے ہاں جمہوریت کا تصور پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر قائم ہے, حاکمیت عوام کی ہے, حاکمیت کو اور اس کے اختیارات کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے. پارلیمنٹ ہے یا کوئی ایسا قانون ساز ادارہ ہے, وہ عوام کی رائے سے وجود میں آئے گا اور وہاں اکثریت کے رائے سے فیصلے ہو جائیں گے. کسی قانون کو بدلا جا سکتا ہے, کسی کو کتاب قانون سے محو کیا جا سکتا ہے, کوئی نیا قانون بنایا جا سکتا ہے. ان کی اس قانون سازی پر کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, ان کے یہ اختیارات لامحدود ہیں. لیکن ایک مسلمان اجتماعیت, ایک مسلمان معاشرہ, ایک اسلامی ریاست پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی. وہ دائرہ جو کھنچ گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ذریعے, وہ رسی جس سے وہ اس کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے, بس اس حد تک اس کی آزادی ہے. اس دائرے کے اندر اندر وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے طے کر سکتے ہیں, لیکن اس سے تجاوز کرنا یہ گویا کہ اپنی حدود سے تجاوز ہوگا. اور اصلاً چاہے اس کے بعد بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کوئی شخص کرتا رہے اور کوئی ریاست مسلمان ہونے کی مدعی رہے, ان حدود سے تجاوز کے بعد واقعہ یہ ہے کہ اصولاً اسے ایک اسلامی ریاست کا کوئی اپنے آپ کو اسلامی ریاست قرار دینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. یہ ہے پہلی بنیاد. اور دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, آپ کا ادب, آپ کی تعظیم. واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کی دو بڑی بڑی بنیادیں ہیں, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے آپ کا ادب, آپ کی تعظیم, آپ کا احترام. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے, وہ تو پہلی آیت میں اطاعت الہی کے ساتھ بالکل جڑ کر بریکٹڈ شکل میں آئی. اس اعتبار سے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق مطلوب ہے اسلامی معاشرے میں, وہ اس پہلی شق میں یا پہلی دفعہ کے اندر آ چکا ہے. لیکن ایک دوسرا تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو اسلامی معاشرے میں مسلمان تہذیب و تمدن کے ایک جزو لا ینفک کی حیثیت سے, اسلامی ثقافت کی ایک بنیاد کے اعتبار سے, مسلمانوں کی حیات ملی کی شرادہ بندی کے لیے, مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے قلبی لگاؤ اور محبت کے لیے ایک اور دوسرا تعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مطلوب ہے. یہ تعلق ہے آپ کی تعظیم کا تعلق, آپ کا ادب, آپ سے قلبی لگاؤ اور محبت, آپ کی آواز پر آواز کا بلند نہ کرنا, آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو سامنے نہ لانا. یہ ہے وہ دوسرا تعلق کہ جس پر اب اگلی آیات میں بحث ہو رہی ہے. چنانچہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اہل ایمان, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, نہ ہی آپس میں جس طرح تم بلند آوازی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو اس طور پر نبی سے گفتگو میں اپنی آوازوں کو بلند کرو. اس کے بعد بڑی شدید وعید آئی ہے ان تحبط اعمالکم. یہاں کلمہ ان کا ترجمہ ہوگا مبادا, ایسا نہ ہو تمہارے اس طرز عمل کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام اعمال ہتھ ہو جائیں, تمہارے تمام کیے دھرے پر پانی پھر جائے, تمہاری تمام نیکیاں اکارت ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو, تمہیں محسوس بھی نہ ہو, اس لیے کہ تم اپنی جگہ یہ سمجھتے رہو گے کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا, مجھ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی, میں نے کہیں کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا. بہیں ہما اگر تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری تمام نیکیوں کی اکارت اور تمہارے تمام اعمال کے حق ہونے کا امکان موجود ہے. جو بات آیت نمبر دو میں ایک منفی اسلوب میں آئی تھی, منع کرنے کے انداز میں, نہیں کے انداز میں, ایسا نہ کرو کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلندتر ہو جائیں, اسی بات کو ایک مثبت انداز میں, ایک ایجابی اسلوب میں تیسری آیت میں بیان کیا گیا. یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں, وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں, جن کی آوازیں نبی کے سامنے جھکی رہتی ہیں, پست رہتی ہیں, وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے, پرکھ لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. لفظ امتحان آیا ہے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. امتحان کا اصل فائدہ یہی ہے کہ کسی اگلے درجے کی تعلیم کے لیے جانچ کر پرکھ کر منتخب کر لیا جائے کہ کون اب اس کے اہل ہیں کہ اس درجے سے اگلے درجے تک ان کو لے جایا جائے، گویا کہ وہ مزید تعلیم کے مستحق ہیں، اس کی استعداد ان میں پیدا ہو گئی. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے جانچ پرکھ کر لوگوں کو تقویٰ کے لیے چنتا ہے. یہ تقویٰ کی دولت کن دلوں میں آ سکتی ہے، اس تقویٰ کی نعمت کے کون سے قلوب استعداد رکھنے والے اور مستحق ہو گئے ہیں، اس کا معاملہ طے ہوگا اسی سے کہ کس کا طرز عمل اللہ کے رسول کے ساتھ درست ہو چکا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے واجر عظیم. مزید فرمایا، اور اس میں در حقیقت نقشہ کھینچا گیا ہے ایک خاص واقعاتی پس منظر کا. معلوم ہے کہ عرب ویسے بھی ایک بڑی حریت پسند قوم تھے، ان میں محکومی اور غلامی کا اس طرف کا تصور نہیں تھا. آزادی یہ قبائلی زندگی میں اور صحرائی زندگی کا یہ ایک حادثہ ہے. پھر یہ کہ اس وقت میں خاص طور پر بدو لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے کہ انہیں اکھڑ کہا جائے تو بھی بات غلط نہ ہوگی. قرآن مجید نے خود قریش کو قومن لدہ قرار دیا، بڑی جھگڑالو اور بڑی اکھڑ قوم. وہاں معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف فرما ہے، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں پروکش ہیں، آپ وہاں مقیم ہیں، اور کوئی شخص باہر سے آیا ہے، کوئی بدو، اور وہ ملنا چاہتا ہے حضور سے، اور فوراً کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دیتا، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، حضور باہر تشریف لائیے، ہماری بات سنیے. اس کا نقشہ کھینچا گیا، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو پکارتے ہیں گھروں کے باہر سے. یہاں لفظ حجرات، حجرہ کہتے ہیں ایک کوٹھڑی کو، ایک چھوٹا سا کمرہ، اور یہی اس وقت گھر کی کل کائنات ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جو ہے اس کے سائز کا اس سے تصور قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس حجرے میں اتنی جگہ نہ تھی کہ حضرت عائشہ آرام سے سوتی رہے اور حضور کے لیے نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ جگہ نکل آئے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور کھڑے ہیں تو حضرت عائشہ نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی ہیں، اور حضور جب سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی ٹانگوں کو ایک طرف کرتے تھے اور پھر اپنے لیے سجدے کے لیے جگہ نکالتے تھے. تو یہ حجرات، ویسے بھی یہ لفظ بہت ہی پرمانی ہے اس مقام پر کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ اس کو حجرات سے اگر تعبیر کیا جائے، یہ گھروندے ہیں جن کا ایک اجتماع ہے جس سے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت وجود میں آئی. تو فرمایا کہ جو ان گھروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان کی اکثریت نافہم، ناکندہ تراش، ایک نادانوں پر مشتمل ہے. اگر انہوں نے انتظار کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود تشریف لاتے اپنے معمولات کے مطابق، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر تھا. البتہ چونکہ اس میں صرف ان کے مزاج کے کو دخل حاصل ہے، کوئی سوئے نیت اس میں شامل نہیں تھی، لہذا ساتھ ہی فرما دیا گیا واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو جو کچھ پہلے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. ان آیات میں ایک طرف تو ایک عمومی رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ تہذیب و تمدن کا ایک بڑا ناگزیر تقاضا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہے، اور اس پرائیویسی کو ایک تقدس حاصل ہے. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں کسی کی پرائیویسی میں مخل ہو جائیں، جب چاہیں ہم اس بات کا اپنے لیے گویا کہ استحقاق سمجھیں کہ ہم جائیں تو ہمیں یہ لازم رسیو کیا جائے، ہم سے ضرور ملاقات کی جائے، بلکہ یہ کہ ہر شخص کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور اپنے معمولات کا تعین کرنا اس کا حق ہے. یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے نبی کے معمولات کا پاس کرنا چاہیے. کب وہ خود باہر تشریف لاتے ہیں، ان سے اس وقت ملاقات کرے، نہ یہ کہ جس وقت بھی آ جائے وہ اس بات کا مطالبہ کرے کہ نبی ضرور اپنے حجرے سے باہر تشریف لا کر اس سے ملاقات کریں یا اس کی بات سنیں. یہ معاملہ عام مجلسی زندگی اور تہذیب و تمدن کے بھی بڑے بنیادی اصولوں میں سے ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں نبی کے احترام کے مجروح ہونے کا پہلو. یہ وہ چیز ہے کہ جیسے کہ تم نے نبی کو بھی بالکل اپنے ہی جیسے ایک فرد کی حیثیت سے، بالکل اپنے ہی طرح کا ایک انسان سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا، اس سے وہ مقام مجروح ہوتا ہے، وہ حیثیت مجروح ہوتی ہے. جو مسلمانوں کی حیات ملی کی شرازہ بندی میں نبی کے احترام اور نبی کے ادب اور نبی کے تعظیم کو حاصل ہے. یہ در حقیقت نبی کی یہ محبت ہے, نبی کی یہ تعظیم ہے, اللہ کے رسول کا یہ ادب اور احترام ہے کہ جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں ایک مرکزیت قائم ہوتی ہے. یہ مرکزی شخصیت در حقیقت اس نقطے کے مانند ہے کہ جو دائرے کے وسط میں ہوتا ہے. یہ نقطہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی شرازہ بندی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. نبی کا اتباع, نبی کے نقش قدم کی پیروی, نبی کے ان معمولات کا بھی اتباع کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی کوئی حکم نہ دیا, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر ایک ثقافتی ہم رنگی یک رنگی پیدا ہوتی ہے, کلچرل ہوموجینٹی پیدا ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کے میں بسنے والی ایک ملت اس کی وضاقتہ میں, اس کے لباس میں, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, اس کے مجلسی عادات و اطوار میں ایک یک رنگی پیدا ہو رہی ہے, صرف اس بنیاد پر کہ سب کے سب اتباع کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب کے ہاں یہ ایک ویلیو ہے, ایک قدر ہے, ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے مسلم ہے کہ نبی سے قریب پر ہوا جائے, ان کی عادات و اطوار تک کی نقل کی جائے, ان کے لباس اور وضاقتہ تک کو اپنے مجلسی زندگی میں اختیار کیا جائے, ان کے انداز نشست و برخاست تک کی نقل کی جائے. اس سے اس امت مسلمہ میں ایک یک رنگی اور ایک ہم رنگی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ واقعہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ انسانی معاشرے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی ضرورت ہے. یہی ضرورت ہے کہ جس کے تحت لوگوں کو باقاعدہ ہیرو بنانے اور گھڑنے کا عمل کرنا پڑتا ہے. کسی لیڈر کی عظمت, اس کی شخصیت, اس کو ذہنوں کے پر اس طرح اس کا ایک سکہ جما دینا کہ تمام لوگوں میں اس سے قلبی لگاؤ ہو اور محبت ہو, اس کی عظمت کا احساس ہو, اس کے لباس کی پیروی کی جا رہی ہو, نقالی کی جا رہی ہو. آپ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ کمیونسٹ معاشرہ ویسے تو کہنے کو ایک بڑا اصولی معاشرہ ہے, ایک فلسفے پر اس کی بنیاد قائم ہے, لیکن ایک دور میں روس میں جس طرح سٹالن کی شخصیت کو بلڈ کیا گیا, جیسے اونچے اونچے مجسمے اس کے بنائے گئے, جیسے ہر کمرے میں اس کی تصویر لٹکائی گئی, اس کی وضاقتہ کی جس طرح نقالی کی گئی, یا چین میں ماؤ زے تونگ کی شخصیت, ایک ٹاورنگ پرسنالٹی, اس کا لباس, اس کا خاص قسم کا جیکٹ, اس کی خاص قسم کی ٹوپی, اسی کو اس کا اتباع اور اس کی پیروی جو ہے وہ کی جا رہی تھی. گاندھی کو جس طریقے سے ہندوستان میں اونچے اونچے مجسمے بنائے گئے اور اس کو ایک ایسی حیثیت دی گئی, یا خود پنڈت جواہر لال نہرو کی واسکٹ جس طریقے سے عام ہوئی ہے اور ان کی ٹوپی کا جس طرح نقالی کی گئی ہے, خود ہمارے ہاں کے معاشرے میں قائد اعظم کی ٹوپی اور قائد اعظم کے طرف کی اچکن, یہ تمام چیزیں در حقیقت غمازی کر رہی ہیں کہ ہر معاشرے میں خواہ کہنے کو وہ کتنا ہی ریشنلسٹ معاشرہ ہو اور اقلیت پرست ہو, لیکن یہ کہ ایک شخصیت, ایک دل نواز شخصیت, ایک محبوب شخصیت, ایک ایسی شخصیت جس کی محبت دلوں میں موجود ہو, اس شخص کی محبت در حقیقت اس معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے والی بنتی ہے. وہ ایک مرکز کے گرد جس طریقے سے ایک شمع کے گرد پروانے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس معاشرتی زندگی میں, اس ملی زندگی میں اس مرکزی شخصیت کی محبت, اس کا ادب, اس کا احترام, اس کی بات جہاں آ جائے زبانیں گنگ ہو جائیں. یہاں جو فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو, ظاہر ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے تو اس کا جو ظاہری اور لفظی مفہوم ہے وہ بھی مراد ہے, لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا رہنمائی ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ جہاں نبی کی بات سامنے آ جائے ہماری زبانیں بند ہو جائیں, ہمارا خیال, اپنی سمجھ, اپنی ذہانت و فطانت, اپنی رائے, ایک مرتبہ یہ بات آنے کے بعد کہ نبی نے یہ فرمایا ہے, اس کے بعد اب زبان بند ہو جانی چاہیے. اپنا خیال اور اپنی رائے اور اپنا انداز فکر, یہ سب انسان فوراً اس کی گٹھڑی بند کر دے جب یہ معلوم ہو کہ نبی نے یہ فرمایا ہے. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے, یہ نفسیاتی کیفیت اسلامی معاشرے میں مطلوب ہے. یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے, اور یہ بات ابھی آگے آئے گی, یہ تحقیق ہو سکتی ہے کہ آیا نبی نے واقعتاً یہ فرمایا یا نہیں فرمایا, لیکن یہ کہ ایک مرتبہ خاموش ہو جانا, یہ در حقیقت وہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ضروری ہے اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیا. یہ بات اب بھی عربوں میں ہاں کچھ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ, عام مشاہدے کی بات ہے کہ اگر دو عرب آپس میں لڑ رہے ہوں اور بہت ہی غصے میں ہو اور تیش میں ہو, لیکن اس حال میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ صلی علی النبی, تو اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے جذبات کی آگ پر پانی ڈال دیا گیا. ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی. یہ ایک جذباتی کیفیت، نفسیاتی کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے، کہ وہ احترام، وہ تعظیم، وہ ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو اس معاشرے میں یکجہتی پیدا ہوگی، یک رنگی پیدا ہوگی. مزید برآں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں اس ملت کا معاملہ، ملت اسلامیہ کا، یہ کسی ایک ملک میں محدود نہیں رہا، کسی ایک زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ زمان و مکان کی حدود کو بہت حد تک اس نے کراس کیا ہے، تجاوز کیا ہے. یہ ملت اسلامی کہاں مشرق بعید سے لے کر اور مغرب بعید تک پھیلی ہوئی ملت، جس میں نہ معلوم کتنی قومیتیں ہیں، کتنی رنگوں کے لوگ شامل ہیں، کتنی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ شامل ہیں، کتنے مختلف جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کے لوگ شامل ہیں، کتنی مختلف قومی روایات کے حامل لوگ شامل ہیں. ان سب کو ملا جلا کر ایک ملت بنانے والی شے اور ان میں ایک یکرنگی پیدا کرنے والی شے یہ اتباع رسول ہے، کہ جتنا کچھ تعلق رسول کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی گویا ان کے مابین بھی جو فرق و تفاوت کی دیواریں ہیں وہ گرتی چلی جائیں گی اور ان میں ایک ہم رنگی اور یکرنگی پیدا ہوتی چلی جائے گی. مزید برآں اب زمانے کے بعد زمانہ آتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے. تہذیب و تمدن میں ایک کنٹینیوٹی اور ایک تسلسل برقرار رکھنے والی شے، کلچرل کنٹینیوٹی، وہ بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ جاری و ساری رہے. آپ کے ساتھ یہ قلبی لگاؤ اور آپ کے ساتھ یہ دلی محبت کا تسلسل اگر امت میں برقرار رہتا ہے تو وہ ثقافتی تسلسل اور دوام جو ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی مستقل اور پائیدار بنیاد حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے در حقیقت اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ یا مسلمانوں کی حیات ملی کی شیرازہ بندی کے لیے یہ دوسری بنیاد ہے، دوسری جڑ ہے، یہ دوسری اساس ہے. واضح رہنا چاہیے کہ پہلی اساس اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہ زیادہ تر قانون سے بحث کرتی ہے. اس میں قانون سازی کا اصل رسول طے ہو گیا، کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو اللہ اس کے رسول کی ہدایات کے خلاف. لیکن یہ دوسری بنیاد، نبی کا احترام، نبی کی محبت، نبی کے ساتھ قلبی لگاؤ، نبی کی تعظیم، نبی کے اتباع کا جذبہ، یہ اگر ایک قدر کی حیثیت سے برقرار رہے تو تہذیب اور ثقافت اور تمدن کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوتی ہے. اس میں وہ ثقافتی تسلسل بھی جس کے لیے کہ لوگوں کو نہ معلوم کیا کچھ کھکھیڑ مول لینے پڑے ہیں، باقاعدہ ہیرو ورشپ کے لیے کچھ ہیروز گھڑے جاتے رہے. اور پھر یہ کہ دنیا میں تو یہ ہوا ہے کہ ہر دور میں ایک نیا ہیرو مطلوب ہے، کوئی مرکزی شخصیت دل نواز، کوئی شخصیت جو دلوں کے اوپر حکومت کر رہی ہو. جس طریقے سے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نی تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، یہاں پر بھی ہر دور میں ایک نئی شخصیت کا ہونا ضروری ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ مرکز ملت دائم و قائم ہے، مسلسل ہے. ہمیں ہر دور میں کسی نئے ہیرو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک ہی ہیرو ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا ہے، مرکز ملت. ہمارے ہاں ایک خاص مکتب فکر نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن میرے اور ان کے اس لفظ کے استعمال کرنے میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. ان کے نزدیک مرکز ملت ہر دور میں جو بھی اس دور کی مسلمانوں کی قیادت ہوگی وہ گویا کہ اس دور کا مرکز ملت بن جائے گا، اور اسے بہت سے حقوق حاصل ہو جائیں گے، وہ بہت سے قوانین میں قطع برید کر سکے گا. وہ مرکز ملت ہے کہ جو طے کرے گا کہ اب اس دور میں قانون سازی کس رنگ پر کی جائے. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس میں وہ مرکز ملت دائم و قائم ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس امت کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ مرکز اگر ہم اس کو ایک تشبیہ میں دیکھیں تو جس طرح دائرے کی میں نے مثال دی تھی، تو دائرہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام و قوانین ہیں، اور اس میں جو کھوٹا ہے وہ مرکز یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل آویز اور دل نواز شخصیت ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ہمارا ہر دور میں کوئی نیا میر کارواں نہ ہوگا، ہمارے ہر ملک میں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ عالم اسلامی کی سیاسی وحدت بہت جلدی مجروح ہو گئی تھی، اس لیے کہ فوراً دور بنو امیہ کے خاتمے کے فوراً بعد اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف عباسی حکومت تھی اور دوسری طرف اسپین میں اور شمالی افریقہ کے بعض علاقوں میں بنو امیہ کی حکومت جاری رہی. اور اس کے بعد جیسے جیسے قدم آگے بڑھے وہ انتظامی جو ہمارا ڈھانچہ تھا اس کے اندر تو تجزیہ ہوتا چلا گیا، حصے بکھرے ہوتے چلے گئے، نیم خود مختار یا کامل خود مختار حکومتیں مسلمانوں کی بنتی چلی گئیں، لیکن تہذیب اور تمدن اس میں ایک وحدت ملی کا نقشہ موجود رہا. یہ وحدت ملی جو ہے یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شخصیت کی بنیاد پر قائم. علامہ اقبال نے اس دور میں بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے. ہمارے مختلف ملکوں میں مختلف قیادتیں ابھریں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن پر، ان کے قلب پر جس قیادت کا سکہ رواں رہے، وہ قیادت ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی سے محبت کی جائے تو اس بنیاد پر کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ محمد سے قریب تر ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر نزدیک تر ہو اپنے تمام زندگی کے تفصیلی نقشے میں، اتنا ہی وہ مسلمانوں کے دلوں سے قریب تر ہو. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بعید ہوتا چلا جائے، اتنا ہی وہ مسلمانوں کے دلوں سے دور ہوتا چلا جائے. اگر یہ کیفیت ہو تو آپ خود اس پر غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی یکجہتی، کس طرح کی اجتماعیت، کس طرح کی مرکزیت، کیسی مضبوط شرازہ بندی مسلمان حیات ملی اور مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں قائم ہو جائے. یہ بات بھی سامنے رکھیے کہ یہ جو دو بنیادیں ہمارے سامنے آئیں، مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کی، ایک قانونی بنیاد لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ دستور کی اساسی اور بنیادی شکل، اور دوسری جذباتی اور نفسیاتی، ایک قلبی لگاؤ کی بنیاد کہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے گرد اس امت کی شرازہ بندی ہو رہی ہے. ان میں سے جہاں تک پہلی شک کا تعلق ہے، وہ تو توحید کا ایک لازمی نتیجہ ہے. توحید الوہیت، کیونکہ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی صفحہ ہو کہ جس میں توحید کا بیان نہ آیا ہو، لہذا اس کو تو یہاں پر صرف ایک آیت میں بیان کر کے چھوڑ دیا گیا. ہمارا جو پچھلا سبق تھا سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل، اسی میں اگر دیکھیں تو ابتدا بھی توحید سے ہوئی ہے، انتہا بھی توحید پر ہوئی. چنانچہ آخر میں بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَذْمُومًا مَّدْحُورًا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. اور اسی طرح جو دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے وہ بھی یہی کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. تو معلوم ہوا کہ جہاں تک الوہیت خداوندی کا تعلق ہے اور توحید فی الوہیت کا تعلق ہے، وہ تو چونکہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ہے، اساسی تعلیم ہے، ہر ہر صفحے پر مرتسم ہے اور لکھی ہوئی ہے، لہذا اسے یہاں زیادہ تفصیل سے زیر بحث نہیں لایا گیا، صرف ایک آیت میں اس کو بیان کر کے اور بات ختم کر دی گئی. لیکن یہ دوسرا اصول جو ہے، یہ اس زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ جان لو کہ تمہاری مرکزیت، تمہاری ملت کی شرازہ بندی، اس کی ایک بہت اہم اساس ہے مقام محمدی کو پہچاننا، ان کے مرتبے کو جانو، یہ سمجھو کہ یہ کون ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو آخری آیت آئی ہے وہ بڑی پیاری ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اب اس پر غور کیجئے، اس میں اصل مخاطب، یا یوں کہیے کہ مخاطب اولین کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہے، اسے سامنے لائیے کہ صحابہ کا تعلق حضور کے ساتھ صرف نبی اور امتی کا نہیں تھا، بلکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ تھے کہ جن کا نبی کے ساتھ تعلق کسی اور بنیاد پر بھی تھا. کوئی حضور کا چچا ہے، حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. حضرت حمزہ کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. کوئی آپ کا داماد ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، وہ آپ کے داماد ہیں. کسی کے آپ والد ہیں، حضرت فاطمہ آپ کی لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں. کسی کے آپ شوہر ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ آپ کی بیویاں ہیں. اس اعتبار سے صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کا حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی اپنی رشتہ داری کی کوئی بنیاد بھی تھی. لہذا ان کے اس معاملے میں یہ چیز بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ کسی وقت عین ممکن تھا کہ وہ حضور سے بات کرتے ہوئے اپنے اس تعلق کو لحاظ رکھتے ہوئے کہ میں چچا ہوں اور یہ میرے بھتیجے ہیں، کہیں وہ انداز اختیار کر لیں، یا کوئی بیوی جو ہے صرف اس تعلق کو پیش نظر رکھے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں. اس پس منظر میں ان الفاظ کو پڑھیے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ذرا اس بات کا لحاظ رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم میں سے کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے داماد ہیں. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ داماد ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو اصل حیثیت تمہارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ان کی حیثیت رسالت کو پیش نظر رکھو. اپنے دوسرے تعلقات کو اگر سامنے رکھ کر تم نے معاملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہیں ادب میں کوئی کمی ہو جائے. ان کی تعظیم اور احترام اور ان کا ادب جس درجے میں ملحوظ رہنا چاہیے اتنا تم نہ رکھو, اور اس طرح وہ بنیاد مجروح ہو جائے گی, وہ مرکزیت اور آپ کا وہ مقام اور مرتبہ جس کے گرد کے ملت اسلامی کی یہ شرازہ بندی ہو رہی ہے اس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہے. تو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ان الفاظ پر ایک پہلو سے اور بھی غور فرمائیے کہ یہ صرف صحابہ کرام ہی سے نہیں کہا گیا, یہ تمام پوری امت مسلمہ سے ابد الآباد تک قیامت تک کے لیے پوری ملت اسلامیہ سے کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس وقت بنفس نفیس ہمارے مابین نہیں ہے, اس مسئلے کو چھوڑیے جو حیات النبی سے متعلق ہمارے ہاں ایک اعتقادی پہلو میں اعتقادی اعتبار سے بڑی بحث و نزاع کی بنیاد بنا ہوا ہے, اس سے قطع نظر ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس وقت ہمارے مابین موجود نہیں, لیکن آپ کی معنوی شخصیت موجود ہے, آپ کی سنت دائم و قائم ہے, آپ کا اتباع اب بھی زندہ ہے. امت میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن, آپ کی نشست و برخاست, آپ کے اٹھنے اور چلنے کا انداز, آپ کی گفتگو اور تکلم کا انداز, ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اس طرح سمویا ہے کہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی شخصیت اس امت میں ہمیشہ برقرار رہے گی. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. آپ کی ہدایات ہیں, آپ کی سنت ہے, آپ کی طرز زندگی ہے, آپ کی طرز بود و باش ہے, یہ سب کچھ موجود ہے اور اس کا اتباع, اس کو ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے سامنے رکھنا چاہے وہ سنت عادت ہو. یہ بات عرض کر دوں کہ سنت نبی کے بارے میں یہ تقسیم کی گئی ہے اور تقسیم غلط نہیں ہے کہ حضور کی سنت کا ایک پہلو وہ ہے جسے ہم سنت رسالت کہیں گے, جس کی ترویج کے لیے حضور کی بعثت ہوئی ہے, جو در حقیقت اللہ کے قانون اور اللہ کی ہدایت ہی کی تشریح مزیدہ ہے, لیکن اس کا تو اتباع لازم ہے. میرے نزدیک تو وہ پہلی شق میں آ گیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. آپ کی ایک سنت سنت عادت ہے, آپ کا ایک خاص طرز ہے, آپ کی وضاقت ہے, آپ کی بود و باش اور آپ کی رہائش کا ایک انداز ہے, آپ کا لباس ہے, آپ کا انداز تکلم ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کی پیروی کرو, کہیں آپ نے حکم نہیں دیا. اور یہ بات اصولاً صحیح ہے کہ اس سنت عادت کا اتباع لازم نہیں ہے, لیکن مسلمان معاشرے میں اسے ہمیشہ ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے برقرار رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی محبت رسول کے تحت عادات رسول کا اتباع کرتا ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک زیادہ محبوب ہو, اس کی قدر کی جائے, نہ یہ کہ اس کا استہزاء اور تمسخر ہو. اس کا استہزاء اور تمسخر مسلمانوں کی حیات ملی کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنے گا, اور اس اعلیٰ قدر کو برقرار رکھنا, اس کا احترام اور اس کا ادب, یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور ان کی شرازہ بندی میں ممید اور معاون ثابت ہوگا. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. تمہارا مینٹل ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ دیکھو کہ رسول کیا چاہتے ہیں, ان کا رخ کدھر ہے, ان کی سوچ کس طرف ہے, اس کو دیکھو اور اس کا اتباع کرو, نہ یہ کہ تم یہ چاہو کہ رسول تمہاری بات مانے, تم اپنی رائے ان پر ٹھونسو. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو, وہ اللہ کے رسول ہیں, اور اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے تو اس سے تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. غزوہ احد کے موقع پر اس کا ایک بہت بڑا تجربہ بھی مسلمانوں کو ہوا. حضور کا رجحان تباہ اس طرف تھا کہ مدینہ منورہ میں محصور ہو کر مداخلت کی جائے, لیکن کچھ پرجوش لوگوں نے حضور کو بار بار آپ سے درخواست کی اور اپنی اس رائے کو شد و مد سے ظاہر کیا کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے. حضور نے لوگوں کے احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی رائے کے خلاف ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا زخم اٹھانا پڑا, مسلمانوں کو بہت بڑا غزن پہنچا. یہ سب کچھ جو ہے ایک مثال ہے اس کی کہ اگر تم رسول پر اپنی رائے ٹھونسو گے, اگر تم یہ چاہو گے کہ رسول تمہارا کہنا مانے, لعنت تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا. طرز عمل صحیح جو مطلوب ہے وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ رسول کا رجحان کدھر ہے, ان کی سوچ کا رخ کیا ہے, اور اس پر اپنے آپ کو ڈھال لو. یہ طرز عمل جو ہے یہ نہ صرف صحابہ کرام میں مطلوب تھا, ہم نے بھی مطلوب ہے. ہم بھی بجائے اس کے کہ اپنے فلسفے اپنے ذہن سے گھڑ کر اور پھر یہ کہ کوشش کریں کہ ادھر ادھر سے دلائل لے آئیں اور کسی نہ کسی طرح اس کا اثبات کر دیں. ہمارا جو انداز ہونا چاہیے آبجیکٹولی معروضی طور پر وہ یہ کہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ رسول کی منشا کیا ہے, حضور کدھر اشارہ فرما رہے ہیں, حضور کا رخ کدھر ہے, اس کو آبجیکٹولی سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کا اتباع, یہ ہے ایمان کا تقاضا. چنانچہ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اس میں ایک بڑا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, بہت عظمت کا پہلو آ رہا ہے صحابہ کرام کی کہ اے نبی کے ساتھیوں اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے اور تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے, اور اب کفر اور فسق اور معصیت اور گناہ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑنا یہ تمہیں تباً بہت ہی ناپسندیدہ ہو چکا ہے. تمہارے باطن کی اتنی اصلاح ہو چکی ہے کہ فی الواقع تمہارا باطن نور ایمان سے جگمگا رہا ہے, اور اب تم میں سے کسی کو کفر کا تو بہت معاملہ دور کا ہے, فسق و فجور یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنے کے لیے کسی درجے میں بھی تمہاری طبیعت آمادہ نہیں ہے. گویا کہ اس کیفیت کا لازمی تقاضا اب یہ ہے کہ ذرا اس پہلو سے بھی اپنے معاملے کو درست کر لو کہ کبھی بھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ تم اپنی بات اپنی رائے نبی سے منوا لو, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ یہ دیکھو کہ نبی کیا چاہتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں اس طرز عمل کو اختیار کرنے والے, اولئک هم الراشدون, رشد کامیابی منزل مراد تک پہنچنا در حقیقت انہی کا حصہ ہے, انہی کا حق ہے. اور فرمایا کہ فضل من اللہ و نعما, یہ مقام اور مرتبہ اور یہ انجام اگر کسی کو میسر آ جائے تو واقعتاً بہت بڑا فضل ہے اللہ کا, بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. اللہ علیم ہے حکیم ہے, وہ جانتا ہے کہ کون اس انعام کا مستحق ہے, کس کے اندرونی کیفیات فی الواقع ایسی ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کا وہ اب مستحق قرار پائے. اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات کمال علم اور کمال حکمت کی بنیاد پر ہیں. یہ ہیں وہ آٹھ آیات جن میں سے درمیانی ایک آیت, آیت نمبر چھ کو یہاں بیان کرنے سے جان بوجھ کر میں نے چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ اس آیت کا تعلق جہاں اس مضمون سے تھا کہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں آیا ہے, وہاں اس کا ایک تعلق دوسرے مضمون کے ساتھ بھی ہے جو دوسرے حصے میں وارد ہو رہا ہے, لہذا اس آیہ مبارکہ کا بیان اس دوسرے حصے کے زمن میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.